الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. پچھلے جمعے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے توبہ کے موضوع پر قرآن و حدیث سے جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے اسی کو موضوع خطاب بنایا تھا. بہت سی آیات ہیں قرآن مجید کی جن میں توبہ کی عظمت کی اہمیت اس کی شرائط اسی طریقے سے احادیث مبارکہ بھی ہیں لیکن احادیث مبارکہ کا ذکر نہیں ہو سکا تھا, وقت ختم ہو گیا تھا. چنانچہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ تشنہ رہ گئی ہیں, انشاءاللہ آج کوشش کروں گا کہ اس کو مکمل کر سکوں. توبہ کے حوالے سے جو قرآن مجید کی آیات پچھلی مرتبہ سنائی ہیں پڑھی ہیں اس کی وضاحت ہوئی ہے, اس میں ایک آیت رہ گئی تھی جس کو میں نے آج شامل کیا ہے, اور یہ سب سے اونچا مقام ہے توبہ کے حوالے سے. قرآن مجید کا جو ذروۃ السلام کہہ سکتے ہیں, جو معراج اور چوٹی ہے اس مضمون کی, وہ یہ سورہ زمر کی آیات ہیں. فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے, جنہوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے, جنہوں نے نافرمانیاں کی ہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا, آس مت توڑنا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا یعنی وہ تمام گناہ بخشنے پر قادر ہے, ہر طرح کے گناہ, بڑے سے بڑا گناہ. انه هو الغفور الرحیم, یقیناً وہ بہت ہی بخشنے والا ہے اور انتہائی مہربان. سب سے زیادہ امید افزا مقام قرآن مجید کا یہ ہے. دیکھیے اس میں نوٹ کیجئے کہ خطاب کن سے ہو رہا ہے اور کس پیرائے میں ہو رہا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, انداز کیا ہے, میرے وہ بندے, اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بندہ قرار دے رہا ہے اور بڑی اپنائیت کے انداز میں. کون سے بندوں سے بات ہو رہی ہے؟ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا, جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں, جنہوں نے گناہوں کی کثرت جو ہے ان کی زندگی میں شامل ہے, ان سے خطاب ہو رہا ہے اور انہیں یا عبادی کہہ کے کفایا جا رہا ہے, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا. لا تقنطوا من رحمت اللہ, ہرگز اللہ کی آس مت توڑنا, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. اس آیت کی تشریح میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, میں چاہوں گا کہ وہ میں آپ کو سنا دوں. فرماتے ہیں کہ یہ آیت ارحم الراحمین کی رحمت بے پایاں اور عفو و درگزر کی شان عظیمی کا اعلان کرتی ہے. دیکھیں یہاں کسی شے کو مشروط نہیں بنایا, اس آیت کے اندر تو یہ کہا اللہ سارے گناہ بخش دے گا یا بخش سکتا ہے, اور اس میں صرف یہی نہیں کہ مسلمانوں سے جو گناہ ہوئے ان کو بخش دینا, سارے ہی شامل ہیں. چنانچہ فرماتے ہیں کہ سخت سے سخت مایوس مریضوں کے حق میں بھی یہ آیت اکسیر شفا کا حکم رکھتی ہے. مشرک, ملحد, زندیق, مرتد, یہودی, نصرانی, مجوسی, بدعتی, بدماش, فاسق, فاجر, کوئی ہو, سب کے لیے وہ ایک حکم ہے. آیت ہذا کو سننے کے بعد خدا کی رحمت سے بالکلیہ مایوس ہو جانے والے اور آس توڑ کر بیٹھ جانے کی اس کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ جس کے چاہے سب گناہ معاف کر سکتا ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے، تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا۔ تو انتہائی سے زیادہ امید افزا آیت ہے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، پھر بندہ نا امید کیوں ہو۔ ہاں، اب اس میں جو امپلائیڈ بات ہے نا وہ اس کو واضح کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے دوسرے اعلانات میں تصریح کر دی گئی کہ کفر و شرک کا جرم بدون توبہ قبول نہیں ہوگا، معاف نہیں کیا جائے گا۔ بعض گناہ ایسے ہیں جس کی توبہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ معافی نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ اس کائنات میں کوئی اور بھی ہے جس کے اختیارات ہیں، انہیں بھی ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں یا بس سے آگے بڑھ کر انہی سے براہ راست بھی ہم ان سے مانگ سکتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسرے مقامات پر ہے۔ ویسے اختیار اسے کل ہے، چاہے تو کر دے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، پھر بندہ نا امید کیوں ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے دوسرے اعلانات میں تصریح کر دی گئی کہ کفر و شرک کا جرم بدون توبہ کے معاف نہیں کرے گا، لہذا ان اللہ یغفر الذنوب جمیع کو لمن یشاء کے ساتھ مقید سمجھنا چاہیے، جس کے لیے چاہے وہ کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہے جو سب سے زیادہ امید افزا، یہ لفظ بار بار میری زبان پر آ رہا ہے، واقعتاً انتہائی امید افزا ہے۔ اب اس کے بعد جو بات کی گئی ہے وہ یہ کہ اگر اللہ اتنا غفور ہے، اتنا رحیم ہے، سب کے گناہ معاف کر سکتا ہے، تو پھر تمہاری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں۔ وانیبوا الی ربکم، اور رجوع کرو، رجوع ہو جاؤ اپنے رب کی جانب۔ وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی نے تمہیں شرف انسانیت بخشا ہے، سب چیز، سب دنیا میں جو نعمتیں ہیں وہ اس کی عطا ہیں، اور پھر اس کی رحمت دیکھو کہ وہ تمام گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے، تو تمہاری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے کہ نہیں۔ وانیبوا الی ربکم، اور اب سیدھے ہو جاؤ، اپنا قبلہ سیدھا کر لو اللہ کی طرف۔ کسی اور کو مشکل کشا مانا ہوا ہے، کسی اور کو حاجت روا سمجھا ہوا ہے، ایک ہی ہے وہ، اسی کی طرف پورے طور پر متوجہ ہو جاؤ۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے گردن ڈال دو، یعنی ہر حکم اس کا، وہ آقا ہے، مالک ہے، محسن ہے، سب کچھ ہے، خالق وہ ہے، اس کا حکم بھی تو مانو۔ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ بڑا عذاب اور پھر کوئی تمہاری مدد کو نہیں پہنچے گا۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور پیروی کرو اس بات کی، اتباع کرو وہ جو بہترین کلام اس نے نازل کیا ہے تمہاری جانب، جو نازل ہوا ہے قرآن تمہارے رب کی جانب سے۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، یعنی ایک تو اب آئندہ کے لیے اپنا قبلہ درست کر لو، وہ رب ہے، اسی کی احکام پر چلنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، پیروی کرو اس ہدایت کی، یہ قرآن اللہ نے کس لیے نازل کیا ہے؟ یہ ہدایت کے لیے ہے، دنیا دار الامتحان ہے، اس امتحان میں آپ کو ایک گائیڈ بک چاہیے کامیابی کے لیے، اعلیٰ ترین گائیڈ بک اللہ نے قرآن کی شکل میں عطا کر دی، اس کو کھول کر پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، اس سے رجوع کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، یہاں تک کہ آ پہنچے وہ عذاب، بغتتاً، اچانک، دنیا میں بھی اچانک عذابی ہلاکت آ سکتا ہے اور آتا رہا ہے سابقہ قوموں پر، جزوی طور پر اب بھی کسی کے اوپر جو ہے، کسی قوم کے اوپر عذاب آ سکتا ہے، اور پھر سب سے بڑا عذاب وہ تو آخرت کا ہے۔ تو اس سے پہلے پہلے، اس عذاب سے پہلے پہلے اپنا قبلہ درست کر لو۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، ایسا نہ ہو کہ وہ عذاب اچانک آئے اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ بہرحال یہ آیات ہیں توبہ کے حوالے سے، ان کا ایک بہت مقام ہے، اور اس میں بہت ہی، جیسے میں نے عرض کیا، امید افزا پیغام ہے اللہ کی طرف سے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ، لفظ توبہ ہم بہت استعمال کرتے ہیں، تاب یتوب توباً، ظاہر بات ہے کہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے پلٹ آنا، واپس آ جانا۔ ایک انسان سے اللہ تعالیٰ کی یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ جو توقع رکھتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ میرا حکم مانیں گے، میرے بتائے ہوئے رستے پر چلیں گے، لیکن وہ بندے ہیں کہ وہ شیطان کی طرف جو ہے شیطان کو انہوں نے اپنا قبلہ بنا رکھا ہے، نفسانی خواہشات کو جو ہے وہ کسی نے اپنا معبود بنا رکھا ہے. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، جیسے کہا گیا قرآن مجید میں کہ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے خواہش نفس ہی کو اپنا معبود بنا لیا، وہ بھولا ہوا ہے دنیا میں کس لیے آیا ہے، اللہ نے کیوں بھیجا ہے، اللہ نے کتابیں کیوں نازل کی ہیں، رسول کیوں بھیجے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اصل رب کی طرف توجہ کی بجائے وہ دنیا کو اپنا مقصود بنائے بیٹھا ہے، دنیاوی خواہشات اور لذات کو. اب واپس پلٹے اپنے رب کی جانب، یہ ہے توبہ، پلٹنا، واپس اللہ کی طرف رجوع کرنا. جسے ہم کہتے ہیں نا، محاورہ ہے کہ صبح کا بھولا شام کو آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. تو بھولا ہوا اللہ کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو، اور پھر اسے جو ہے وہ کسی وقت کوئی درس سنا ہے، وہ خود قرآن پڑھنے کی توفیق ملی ہے، کوئی واعظ سنا ہے، اس کے نتیجے میں انسان جو ہے پھر متوجہ ہوتا ہے اللہ کی طرف. تو تابہ یتوب، توبہ نسل میں ہے واپس پلٹنا. ہر انسان سے اللہ کی توقع ہے کہ ہر انسان اللہ کی بندگی کرے گا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے پیدا اس لیے کیا ہے، بندگی نہیں کر رہا، کسی اور کو معبود بنا دیا، اور پھر احساس ہوا کہ میں غلط راستے پر ہوں، پھر واپس آنا، یہ ہے توبہ. دیکھیے ہمارا اور ہمارے رب کا باہمی تعلق کیا ہے، وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں، وہ حاکم ہے ہم محکوم ہیں، وہ آقا حقیقی ہے ہم غلام حقیقی ہیں. آقا اور غلام کا رشتہ دنیا میں بھی روا رکھا جاتا ہے، ایک غلام سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، آقا کا ہر حکم مانے، آقا کی مرضی کے مطابق سارے کام کرے، نہیں کر رہا تو یہ قابل گردن زدنی ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے. دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا رابطہ جو ہے وہ آقا اور غلام کا بن جاتا ہے، جو حقیقت میں نہیں ہے. انسانیت کے ناطے سب بالکل برابر، کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں، اور وہ مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، اس کے ساتھ ہم بغاوت کریں. لیکن ہوتا یہی ہے، کوئی طاقت کے بل پر دنیا میں جو ہے وہ آقا بن گیا، اور کوئی کمزوری اور ناداری کی وجہ سے غلام، حالانکہ انسان ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں. اللہ تعالیٰ جو رب کائنات ہے، اس کے ہم غلام حقیقی ہیں، اس کی نافرمانی کرنا جرم عظیم ہے، اس کے احکام کی خلاف ورزی، اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن وہ رب کریم، وہ علی کل شئین قدیر ہے، بکل شئین علیم ہے، وہ ہمارا رازق ہے، وہی مشکل کشا ہے، اسی نے مہلت عمر ہمیں عطا کی ہے. اور اس رب کے احکام کی خلاف ورزی اور اس کے قانون کی دھجیاں بکھیرنا، اس کے خلاف بغاوت کرنا، اس کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھانا، کتنا بڑا جرم ہے، ہمیں احساس ہی نہیں. یہ ہے جو ہم مالک کے ساتھ مسلسل غداری کرتے ہیں. لیکن اس کی رحمت دیکھیے، مغفرت دیکھیے، وہ رات کے آخری پہر پکارتا ہے، هل من سائل فأعطي له، هل من مستغفر فأغفره. حدیث میں آتا ہے روزانہ رات کے آخری پہر سماع دنیا تک اللہ تعالیٰ کا نزول اجلال ہوتا ہے، اور وہاں سے وہ پکارتا ہے، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں. یہ ہے وہ توبہ، اور توبہ کے لیے جو اللہ نے دروازے کھول رکھے ہیں، اور اس کی جو عظمت ہے اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے. اب کچھ احادیث ہیں جن کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ اللہ کی نگاہ میں سچی توبہ کا کیا مقام ہے. یہ بات بھی واضح رہے کہ توبہ کی شرائط بھی ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، وہ ذہن میں رہنا چاہیے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، بڑے سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو گیا ہے، اس کے بعد بھی توبہ ہو سکتی ہے. الا من تاب، جو پلٹے واپس آئے اللہ کی رجوع، اللہ کی طرف رجوع کرے، وآمن، تجدید ایمان کرے، وہ ایک عہد کرے کہ بندگی کا جو تقاضا تھا وہ پورا نہیں کیا تھا، اللہ کا حکم توڑا تھا، آئندہ کے لیے مصمم ارادہ ہو کہ آئندہ نہیں توڑوں گا اللہ کا کوئی حکم، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور پھر اپنے عمل کی اصلاح بھی کر لے. یہ نہیں ہے کہ روزانہ توبہ کی تسبیح ہو رہی ہے اور ارادہ ہی نہیں ہے اپنے آپ خود کی اصلاح کرنے کا. شرائط موجود ہیں. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرے گا اور ان کو برائیاں کرتے تھے ان کی جگہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے گا. یہ تو ہے توبہ کی شرائط کا ذکر، جو پچھلی مرتبہ بھی ہوا تھا، میں نے کہا یاد دہانی کرا دوں. اب چند احادیث ہیں کہ جو جس سے توبہ کی عظمت اور اہمیت اور اللہ کی نگاہ میں اس کا جو مقام ہے وہ واضح ہوتا ہے. یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ الفاظ کے موجود ہے. الفاظ یہ ہیں: اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبده حین یتوب الیہ. جان لو اللہ تعالی کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کا اب آگے ذکر ہو رہا ہے. وہ کون ہے وہ شخص؟ وہ ایک شخص ہے، کان علی راحلتہ بارض فلات، کہ جو بہت دور دراز کے سنسان علاقے میں کہیں سفر کر رہا تھا. یعنی اور عربوں کا آپ کو معلوم ہے ماحول، وہاں تو صحرا کا سفر ہے، اونٹ ہے اور اس کے اوپر چھاگل ہے اور کھانے کا یہ سامان ہے اور صحرا ہے. تو ایک شخص جو ہے وہ کسی دور دراز کے سفر پر نکلا ہے، صحرا میں سفر کر رہا ہے، سنسان علاقے میں سفر کر رہا ہے. کان علی راحلتہ بارض فلات فانفلتت منہ، اور وہ سواری جو ہے اس کی وہ گم ہو جاتی ہے. یعنی اب صحرا میں پہنچا ہوا ہے، اس پہ بین السطور میں آپ یہ سمجھیے کہ وہ کچھ دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں کہیں درخت میسر آیا، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا آرام کے لیے. اونٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا ہے، اور آنکھ کھلتی ہے تو اونٹ موجود نہیں، اور لک و دک صحرا ہے اور وہ ہے. جو کچھ کھانے پینے کا سامان تھا وہ بھی اسی اونٹ کے اوپر تھا. اب اس شخص کی کیفیت کیا ہوگی؟ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، اسی سواری کے اوپر اس کا کھانے پینے کا راشن تھا. فَأَتَى شَجَرَةً، اس کے بعد اس نے جو ہے وہ خوب بھاگ دوڑ کی، تلاش کی ہے، لیکن وہ مایوس ہو گیا، اونٹ کہیں نہیں، غائب ہے، نظر ہی نہیں آیا. وہ اونٹنی تھی اور وہ بالکل کوئی سراغ اس کا نہیں مل رہا. تھک ہار کر اور مایوس ہو کر وہ گویا اب ایک درخت کے سائے تلے آرام کر رہا ہے. فَأَتَى شَجَرَةً فاضطجع في ظلها قد ايس من راحلته، ایک درخت کے سائے میں اپنی سواری سے مایوس ہو کر اب لیٹ جاتا ہے، گویا کہ وہ موت کے انتظار میں اب لیٹ رہا ہے. کچھ کوئی اور ممکن ہی نہیں ہے، اس کے لیے راستہ ہی نہیں ہے، جا ہی نہیں سکتا کہیں. فبینما ہوا كذلك، تو اسی دوران میں کہ جیسے وہ اونگ رہا تھا، کچھ نیند اور اونگ کے درمیان تھا، اذا ہوا بها قائمه عنده، اچانک دیکھتا ہے تو اونٹ بھی سامنے موجود ہے اس کے پاس، گویا اس کو اب ایک نئی زندگی ملی ہے. فاخذ بخطامها، وہ فوراً اونٹنی کی لگام پکڑ لیتا ہے. ثم قال من شدت الفرح، اور پھر جو اسے خوشی ہوئی ہے اور جو اس کو نئی زندگی ملی ہے اس کی وجہ سے، جو اس کے جذبات ہیں، اس شدت خوشی میں وہ کہنا تو یہ چاہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. زبان سے اس کے یہ نکلتا ہے کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ. جتنی خوشی اس شخص کو ہوئی ہے اس کے اونٹنی ملنے پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک نافرمان بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی. ایک اور حدیث ہے، اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ سچی توبہ کی ہے، پھر ٹوٹ گئی ہے، پھر کہیں پاؤں پھسل گئے ہیں، لیکن جب توبہ کرے تو صدق دل سے کرے، اس وقت اندر جو ہے ڈنڈی نہ ہو، خیانت نہ ہو. تو بار بار بھی ہو جائے تب بھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ کس نیت سے کی تھی. ہمارا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف توبہ کر رہے ہوتے ہیں، گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہوتا. یہ ایک ہم اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر سچی توبہ کرنے کے بعد پھر بھی ٹوٹ جائے، پھر دوبارہ کرے، چنانچہ اسی حوالے سے حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ان عبدا اذنب ذنبا یقینا ایک بندہ گناہ کرتا ہے, فقال ربی اذنبت فاغفر لی, پھر وہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے رب کے سامنے اور پھر مغفرت کی دعا کرتا ہے, مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے معاف فرما دے. فقال ربہ, تو پروردگار فرماتا ہے, اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ به. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور اس کی سزا بھی دے سکتا ہے, یعنی وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک پالنے والا ہے جو اسے چاہے تو اسے معاف کر دے اور چاہے تو اسے سزا دے, اور اس کے صرف اس جاننے کی بنیاد پر اور اس کے اس علم اور اس کے اس ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, غفرت لعبدی, میں نے بندے کو معاف کیا. ثم مکث ما شاء اللہ, پھر کچھ وقت گزرتا ہے جتنا بھی اللہ چاہے, یعنی کچھ وقت تو وہ گناہ سے بچا رہا, سچی توبہ کی تھی, اپنے آپ کو روکتا رہا. ثم اذنب ذنبا, پھر اس سے گناہ کا صدور ہو گیا. فقال ربی اذنبت فاغفرہ, اب پھر وہ دعا کرتا ہے صدق دل سے, گویا کہ پروردگار مجھ سے خطا ہوئی ہے تو مجھے معاف فرما دے. فقال, تو رب کریم فرماتے ہیں, اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب ویأخذ به. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یعنی ملا اعلیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا ایک رب ہے, میرے بندے کو یہ معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے. غفرت لعبدی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ معاف بھی کر سکتا ہے اور اس پر پکڑ بھی سکتا ہے, گناہ بھی دے, سزا بھی دے سکتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں, غفرت لعبدی, میں نے اپنے بندے کو معاف کیا. ثم مکث ما شاء اللہ, پھر کچھ عرصہ گزر جاتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد پھر اس سے گناہ کا صدور ہو جاتا ہے. اب یہ ہے کہ وہ برائے مسلسل یہ معاملہ ہو رہا ہے اور وہ سچی توبہ کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ بخشتا جا رہا ہے, اس کی توبہ کو قبول فرماتا جا رہا ہے. یہ اس کی رحمت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے, بہت بڑا. ہمارے انسانوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی سے, اپنے قریبی دوست سے بھی دو تین دفعہ غلطیاں ہوئی اور چوتھی دفعہ تو پھر آپ کہیں گے کہ بس کٹ آف, بہت ہو گیا. لیکن رب کی رحمت. اسی طرح ایک اور حدیث ہے, اور یہ توبہ کے حوالے سے یوں کہنا چاہیے کہ کلائمیکس, طویل حدیث ہے, اس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے, فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کان فی من کان قبلکم رجل قتل 99 نفسا, پچھلی اقوام میں سے کوئی ایک شخص تھا, گمان ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تھا, یعنی پچھلی امت بنی اسرائیل, اس میں کوئی ایک شخص تھا, اس شخص نے 99 قتل کیے تھے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا گناہ گار تھا. بہرحال 99 قتل کیے تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا, اسے خیال آیا کہ میں نے تو بہت گناہ کیے ہیں, پتہ نہیں میری بخشش ہو سکتی ہے یا نہیں. فسأل عن اعلم اہل الارض, تو اس نے لوگوں سے سوال کیا کہ کون ہے جو شخص سب سے زیادہ جاننے والا ہے, عالم ہے اس وقت زمین پر, یعنی کوئی بڑا عالم ہے کہ جسے میں رجوع کروں اور اس سے پھر میں اپنا مسئلہ بیان کروں. تو لوگوں نے اس کو بتایا کہ ہاں فلاں راہب ہے, وہ بہت بڑا عالم ہے, راہب ہے, وہ تمہاری رہنمائی کرے گا. تو اس کی رہنمائی کی گئی ایک راہب کی طرف. فاتاہ, اب وہ آیا اس راہب کے پاس. فقال انہ قتل 99 نفسا, اب اس نے اپنا کیس رکھا اس راہب کے سامنے کہ میں نے 99 قتل کر رکھے ہیں. فہل له من توبۃ, تو کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے, کیا کوئی امکان ہے کہ میرے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے. فقال لا, اس نے کہہ دیا کہ نہیں, 99 قتل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نتیجہ کیا ہوا, فقتلہ, اس نے اسے بھی قتل کر دیا, جہاں 99 سے ہی وہاں 100 ہو جائیں, کوئی نوعیت میں فرق نہیں واقع ہوا. فکمل بمئۃ, تو اس نے 100 کی تعداد پوری کر لی حدیث کے الفاظ. ثم سأل عن اعلم اہل الارض, پھر اس نے کچھ سوال کیا, کوئی اور شخص ہے, کوئی بڑا عالم ہے زمین پر. کچھ عرصے بعد اسے پھر احساس ہوا, پھر سوال کیا, لوگوں سے پوچھا. فضل علی رجل عالم, تو اس کی رہنمائی کی گئی ایک بہت بڑے عالم کی طرف. فقال انہ قتل 100 نفس, اب وہاں گیا اور اس نے کہا کہ 100 قتل کر چکا ہے. فہل له من توبۃ, اب اس دوسرے عالم سے اس نے پوچھا کہ کیا اس کے لیے کوئی معافی ہے, توبہ ہو سکتی ہے, قبول ہو سکتی ہے, کوئی امکان ہے توبہ کا؟ فقال نعم, اس نے کہا ہاں بالکل. اور مزید جو ہے وہ اس کی رہنمائی کی ہے. قال نعم, کیوں نہیں؟ اور پھر اس نے کہا ومن يحول بينه وبين التوبة, تمہارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے, کوئی شخص تمہارے اور توبہ کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا. یعنی تم اللہ سے سچی توبہ کرو, اللہ تمہیں معاف فرما دے گا. ساتھ ہی اس نے کہا انطلق الى ارض كذا وكذا, کہ تم فلاں فلاں لوگوں کی بستیوں میں چلے جاؤ. یعنی جس ماحول میں وہ تھا, اسے اندیشہ تھا اس شخص کو, وہ راہب, اس نے محسوس کیا کہ یہ پھر کوئی غلطی کر سکتا ہے, اور اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ فلاں علاقے میں چلا جائے اور پھر وہاں سچی توبہ بھی کر لے اور اس علاقے میں بھی چلا جائے. وہاں پر جو ہے اچھے لوگ رہتے ہیں اور وہ ماحول وہاں کا اچھا ہے, تو تم اپنی توبہ پر قائم رہ سکو گے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب وہ شخص جو ہے وہ وہاں کے راستہ جو ہے اس نے اپنا سفر شروع کر دیا. فانطلق حتى اذا نصف الطريق, چلتے چلتے تقریباً آدھے راستے پر پہنچا. اتاه الموت, موت کا وقت آ گیا, فرشتہ اجل پہنچ گیا, اس کی روح قبض کر لی. اچھا, اس کی جان قبض کرنے کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ جنت اور دوزخ دونوں کے فرشتے آ گئے. فاقتصمت فیہ, اور اس کے ایک جھگڑا شروع ہو گیا ان کے درمیان. ایک کا کہنا یہ تھا, جو اہل جنت کے فرشتے تھے, کہ اس شخص کی توبہ ہو گئی ہے لہذا اب یہ جنتی ہے. اور جو دوسرے فرشتے آئے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, ابھی تو وہاں پہنچا نہیں ہے, توبہ اس کی ابھی پوری ہوئی نہیں ہے, لہذا یہ ہے کہ یہ اس کی روح ہم قبض کریں گے. بہرحال جب وہ ایک جھگڑے کی وہاں صورت بنی, تو ایک اور فرشتہ اللہ نے بھیجا, اور وہ انسانی شکل میں تھا, اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا تھا. فجعلوہ بینہم, تو ان فرشتوں نے اسی کو اپنا ثالث بنا لیا, اس تیسرے فرشتے کو. یعنی یہ کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کرو کہ کون اس کی روح قبض کرنے کا حقدار ہے, جنت والے یا جہنم والے. فقال قیسوا ما بین الارضین, اس شخص نے جو ثالث بنا تھا اس نے کہا کہ فاصلہ ناپا جائے. فیلا ایتہما کان ادنا فہو لہ, اگر تو یہ اس بستی کے قریب تر ہے جہاں پر نیک لوگوں کی بستی تھی جہاں جا رہا تھا, تو پھر یہ جنت والے فرشتے جو ہیں وہ لے جائیں گے, اور اگر کم ہے تو پھر وہ دوسرے لے جائیں گے. چنانچہ آگے حدیث میں آتا ہے فقاسوہ فوجدوہ ادنا الی الارض التی اراد, جب ناپا گیا تو وہ شخص زیادہ قریب تھا اس زمین کی, اس سرزمین کے, جس کی طرف اس نے ارادہ کیا تھا اور وہاں تک پہنچنے کی اس کی خواہش تھی. اور ایک اور حدیث میں یہ بھی مذکور ہے, اسی حدیث کی ایک روایت میں, کہ جب ناپا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف نے ایک طرف کی زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا, اور دوسری والے کو حکم دیا تو پھیل جا, تاکہ جدھر وہ جا رہا تھا وہ بستی زیادہ قریب ہو جائے بنسبت اس کے کہ جہاں سے چلا تھا. فقبضتہ ملائکۃ الرحمہ, اس کی جان قبض کی کنہوں نے؟ ملائکۃ الرحمت نے, رحمت والے فرشتوں نے. اب اس حدیث میں ایک بہت اہم جو بات آتی ہے ہمارے سامنے, کہ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ میں نے گناہ اتنے کیے ہیں کہ شاید اب کوئی تلافی نہیں ہے, لہذا اب چھوڑو, ان گناہوں کی دلدل میں پڑے رہو, اور یہ بھی شیطان کا ایک فریب ہوتا ہے. نہیں, کسی بھی مرحلے میں انسان کو احساس ہو جائے گناہ کتنے ہی ہوں, احد کے پہاڑ کے برابر ہوں, اس بلکہ ماؤنٹ ایوریسٹ کے برابر بھی ہوں, سچی توبہ کرے گا انسان اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دے گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات, یہ اللہ کا وعدہ ہے, اور یہی اس کی رحمت کا ایک سب سے بڑا کھلا دروازہ ہے جو اس نے ہمارے لیے رکھا ہے. بس یہ ہے کہ انسان جری نہ ہو جائے کہ توبہ کر لوں, اور پھر ارادہ اس وقت ہی جو ہے, اللہ کو تو معلوم ہے کہ اس وقت اس کی نیت کیا ہے, واقعی گناہ چھوڑنے کی ہے یا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی ہے. کیونکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا, لیکن ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں. تو یہ دھوکے بازی نہ ہو, تو کتنی ہی مرتبہ توبہ ٹوٹ جائے پھر صدقے دل سے توبہ کرے, عزم پھر کرے, جس میں کھوٹ نہ ہو, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا رہے گا. لیکن یہ ہے کہ اس سے پھر جری بھی نہ ہو جائے انسان, اور کوشش یہی ہونی چاہیے جیسے ہی کوئی غلطی کا صدور ہو سچی توبہ کر کے ٹریک پر آ جائے. اللہ تعالی ہمیں اسی انداز سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچی توبہ کرنے کی توفیق اور مسلسل استغفار، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر شخص کو استغفار کرتے ہی رہنا چاہیے، بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ چھوٹی موٹی خطائیں ہم سے ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی استغفار مسلسل جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. چند منٹ حالات حاضرہ کے حوالے سے، اس وقت فلسطین میں جو مسلمان صدیوں سے آباد ہیں اور وہاں یہودی جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں اور مسلمانوں کے لیے قافلہ حیات وہاں تنگ کیا جا رہا ہے، اس میں مسلسل شدت آ رہی ہے، وہ آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں. چنانچہ حال ہی میں اسرائیل کی پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا ہے، ان کا ہر قانون جو ہوتا ہے وہ فلسطینیوں کے لیے ایک عذاب ہی ہوتا ہے اور بے انصافی کی انتہا پر ہوتا ہے. تو اسرائیل کی پارلیمنٹ نے حال ہی میں ایک قانون پاس کیا ہے جس میں باضابطہ طور پر، باقاعدہ طور پر اسرائیل کو یہودی قومی ریاست قرار دیا گیا ہے. ظاہر بات ہے کہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہے جو اس وقت سپریم پاور آن ارتھ ہے، اور وہ اسرائیل کے پیچھے نہیں ہے بلکہ اسرائیل کی جیب میں، اور اس کے ذریعے وہ سب کچھ منوا لیتا ہے. اس قانون کے مطابق حد حق خود ارادیت اب صرف اور صرف یہودیوں کے پاس ہوگا. فلسطین میں حق خود ارادیت فلسطینیوں کا نہیں ہے، صرف اور صرف جیوز کا ہے، کیونکہ اسرائیل یہودی قوم کا تاریخی مادری وطن ہے. یعنی فلسطینی مسلمانوں کو حق خود ارادیت سے یکسر محروم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. نمبر تین، خالصتاً یہودی بستیوں کا قیام اسرائیل کے مفاد میں ہوگا. یعنی اب اسرائیل کا مفاد کیا ہے کہ خالصتاً یہودی بستیوں میں کوئی مسلمان نہ ہو. مسلمانوں کو تو انہوں نے بالکل کارنر کر دیا ہوا ہے. سرکاری زبان عبرانی ہوگی جبکہ عربی کو محض رسمی حیثیت حاصل ہوگی. آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں. بیت المقدس یا مقدس کا پورے کا پورا علاقہ اسرائیلی دارالخلافہ ہوگا، یہ بھی اعلان کر دیا انہوں نے. ریاست اسرائیل کا قومی جھنڈا اسرائیلی جھنڈا ہوگا، قومی ترانہ یہودی مذہبی ترانہ ہوگا. تعطیلات یہودی مذہبی تعطیلات ہوں گی. ریاست اسرائیل میں جو بھی تعطیلات ہیں وہ مسلمانوں کے حوالے سے کوئی تعطیل نہیں ہے، ہاں یہودی مذہبی تعطیلات وہ ہوں گی. اسرائیلی کیلنڈر عبرانی کیلنڈر ہوگا، اور اسرائیل کے قیام کا دن یوم آزادی کے طور پر منایا جائے گا. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس نامنصفانہ قانون کے اجرا کو صہیونیت اور اسرائیلی ریاست کے لیے ایک تاریخی دن قرار دیا ہے، ایک لینڈ مارک ہے ان کے لیے. اب ایک نیا دور جو ہے وہاں شروع ہو رہا ہے، جس میں فلسطینیوں کے جو اگر کچھ تھوڑے بہت حقوق تھے بھی وہ بھی سب سلب ہو گئے. فلسطین میں آباد مسلمانوں اور عیسائیوں نے اس قانون کا بائیکاٹ کر دیا ہے، جبکہ عالمی تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کے بعد وہاں مکمل یہودی بالادستی قائم ہو جائے گی اور غیر یہودی یعنی فلسطینی مسلمان سیکنڈ کلاس شمار ہوں گے. تجزیہ نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کسی زمانے میں ساؤتھ افریقہ میں نسل پرستی کا عروج تھا، اسی طرح کا معاملہ اسرائیل میں بھی ہونے جا رہا ہے. بہرحال اس قانون کے بننے سے یہودیوں کے عزائم تو کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ آئندہ فلسطینیوں پر ظلم و ستم میں مزید اضافہ ہوگا اور ان کے لیے قافلہ حیات مسلسل تنگ ہوتا جائے گا. اب ذرا ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں. پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے حوالے سے جب ایک اصولی بات کی جاتی ہے کہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، یہاں 95-96% مسلمان ہیں، تو اسلامی شریعت نافذ ہونی چاہیے، اسلامی نظام ہونا چاہیے، اور اس اعتبار سے جو غیر مسلم ہیں وہ مائنورٹی، اور مائنورٹی کے ان کو جو ہے وہ حقوق جو اسلام دیتا ہے وہ دیے جائیں، لیکن وہ ہوں گے سیکنڈ ریٹ شہری سٹیزن کی حیثیت سے. اس پر ہمارے جو ہیں وہ سیکولر طبقات بہت شور مچاتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ ان کو سیکنڈ ریٹ سٹیزن کو قرار دیا جا رہا ہے، ان کے بھی حقوق جو ہیں غیر مسلموں کے وہ بالکل مسلمانوں کے برابر ہونے چاہیے. سیکولر طبقات اس کے اوپر شور مچاتے ہیں کہ یہ مذہبی ایک طرح کا جبر ہے کہ آپ اس کو سیکنڈ ریٹ سٹیزن قرار دیں. اب وہی طبقات یہ جو کچھ کر رہا ہے اسرائیل، اس پر تو انہیں اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ اویلا مچانا چاہیے، لیکن مجال ہے کہ ان کی طرف سے کوئی بات آئے گی. اسرائیل کرے تو وہ حق بجانب ہے، پاکستان کرے تو یہ ظلم ہے، یہ جہالت ہے. یہ ہے کہ جو ہمارے لوگوں کا اس وقت ڈبل سٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں. اب ماننا چاہیے اگر اسرائیل یہ کچھ کر رہا ہے اور آپ اس کو پھر بھی تسلیم کر رہے ہو تو پھر جو اسلامی اصول ہے وہ اس ملک کے اندر کیوں نافذ نہیں کرتے اور ان پر وہ اویلا کیوں ہو؟ یہ ہے ایک بہت بڑا المیہ، اور یہ ہماری جو ہے یوں کہنا چاہیے کہ منافقت. باقی اب پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کہ آئندہ بدھ کو قومی سطح پر انتخابات کا انعقاد ہوگا. آج کل تو سارا فوکس اسی پر ہے ہر اعتبار سے. اس حوالے سے ہماری دعا یہ ہے، یعنی پوری قوم کا فوکس، ہماری دعا یہ ہے کہ یہ مرحلہ خیر و عافیت کے ساتھ طے پا جائے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے لیے دینی اور قومی دونوں اعتبارات سے خیر ہی کا معاملہ سامنے آئے، کوئی خیر کی طرف پیش قدمی ہو، اس کے الٹی طرف جو ہے وہ پیش قدمی نہ ہو. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ اس مرحلے کو گزار دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.